الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله معزز اور محترم حاضرین و سامعین میرے بزرگوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں اور بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا حرمت اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے نیا اسلامی سال 1428 ہجری کا آغاز آج دن میں ہوا گزشتہ 27 سالوں میں ہماری مسجد کے زیر اہتمام محرم الحرام کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد پہلے 10 دنوں میں محرم کی مجلسوں کا یہ پروگرام پابندی سے ہو رہا ہے. میں لیسٹر میں 1978 میں حاضر ہوا. آپ حضرات کی اور آپ کے خاندانوں کے بہت سے وہ بزرگ جو اب دنیا میں نہیں ہیں, اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے, ان کی محبت, ان کے پیار اور ان کی شفقت نے مجھے آپ حضرات کے ساتھ ہی اب تک رکھا ہے. اور اب پوری دنیا میں لوگ مجھے لیسٹر ہی کے نام سے جانتے ہیں. میں یہاں مراد آباد سے آیا تھا لیکن اب میری پہچان لیسٹر ہی کے نام سے. زندگی کا بہت بڑا حصہ میں نے آپ حضرات کے ساتھ گزار دیا ہے. زندگی کے جو دن باقی رہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی محبت, اسی پیار کے ساتھ گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. 1979 میں میرے آنے کے ایک سال کے بعد محرم کی مجلسوں کا یہ پروگرام صدر لینڈ اسٹریٹ کی مسجد میں شروع کیا گیا. اس پروگرام کے شروع کرنے کی رائے سب سے پہلے میری یادداشت کے مطابق مسجد کے ایک عاشق حاجی عنایت اللہ سالار صاحب نے پیش کی. ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور دوسری رائے اس سلسلے میں حاجی ابراہیم عبدالعزیز تھاڈا نے, جن کو عزیز بھائی کے بھی نام سے ہم جانتے ہیں, ابھی بھی وہ باقاعد حیات بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. دوسری رائے ان کی تھی کہ محرم شریف کا یہ پروگرام یہاں بھی ہونا چاہیے. میں نے بھی ہمت کی, یہ پروگرام شروع کیا گیا 1979 میں, اور اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ پوری پابندی کے ساتھ یہ پروگرام ہماری مسجد کے زیر اہتمام آپ حضرات کی محبت اور نیاز مندی کے ساتھ منعقد ہوتا ہے. یہ 28واں پروگرام ہے جو آج ہم اور آپ شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اسے خاص فضل سمجھتا ہوں کہ ان 28 سالوں میں ایک سال تو یہ پروگرام میں نے مس کیا. میری وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, ان کو گلینڈز نکل آئے اور ڈاکٹروں نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو اس خبر کو سننے کے بعد میری وائف, میرے بچے, میں, ہم لوگ ذہنی طور پر بہت پریشان رہے. اور اسی دوران محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو فیملی کی بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہیں. اس پریشانی کے وقت میں نے یہ مناسب جانا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ رہوں, ان کو سپورٹ دوں. تو اس سال محرم الحرام کے پورے 10 دنوں تک میں غیر حاضر رہا. ڈربی کی جامع مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ فضل احمد صاحب قادری مدد اللہ العالی میری گزارش پر ملک سلیم صاحب کے کہنے پر اور آپ حضرات کی دعوت پر یہاں آتے رہے اور انہوں نے اس پروگرام کو یہاں جاری رکھا. اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا کہ میں وطن گیا ہوا تھا, وہاں سے آنے میں مجھے کچھ تاخیر ہو گئی, تو غالباً 5 یا 6 دنوں تک میں غیر حاضر رہا. ان 5-6 دنوں میں اس وقت ہماری مسجد کے دوسرے امام مولانا حافظ حفیظ الرحمان صاحب چشتی تھے, انہوں نے اس پروگرام کو جاری رکھا اور غالباً 6 یا 7 محرم کو پھر میں واپس آ گیا اور بقیہ پروگرام کو میں نے پورا کیا. تو میری یادداشت کے مطابق صرف یہ 2 سال ایسے آئے ہیں جس میں جزوی طور پر یا مکمل طور پر پروگرام میں شرکت سے میں محروم رہا, لیکن اس کے علاوہ میں نے 25 سال تک یہ پروگرام لگاتار کیے ہیں اور یہ لگاتار میرے پروگراموں کا 26واں سال. اب اگر یہ زندگی 10 محرم الحرام تک اللہ تعالیٰ نے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ عاشورہ تک کا یہ پروگرام میں نے کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. تو اتنے طویل عرصے تک اس پروگرام کو کرنا, نبھانا, اور اس پروگرام میں سرور دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے خلفائے راشدین, آپ کے اہل بیت اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذکر شہادت کرنا, یہ مجھ جیسے کم علم اور گنہگار کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے, اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, خلفائے راشدین کا, اہل بیت کا اور شہداء کربلا کا خاص کرم ہے. میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ میرے اندر اتنا علم ہے, نہ اتنی بساط ہے, نہ اتنی ایبیلیٹی ہے, یہ سب کچھ انہی کا کرم ہے. آپ حضرات بھی اس پروگرام کو بڑی محبت سے, بڑی پابندی سے سننے کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں. گرمیاں بھی آئیں, سردیاں بھی آئیں, برف بھی پڑتی رہی, بارشیں بھی ہوتی رہیں, زندگی میں نشے و فراز آپ کے بھی آتے رہے, لیکن ابھی تک یہ مجلس قائم ہے, اس میں سننے والے لوگ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب پر بھی یہ اللہ کا کرم ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مہربانی ہے, اہل بیت کرام اور شہداء کربلا کا خاص کرم ہے کہ یہ مجلس کبھی ٹوٹی نہیں, ہمیشہ لوگ اس میں ذوق سے آتے رہے ہیں, بزرگ, بچے, نوجوان, مائیں, بہنیں سنتے رہتے ہیں. اگرچہ زیادہ تر باتیں تاریخی اعتبار سے وہی ہیں جو ہر سال دہرائی جاتی, ان کو میں بدلنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. جو واقعات ہیں, جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, میں ان کو چینج نہیں کر سکتا, میں اس میں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتا, میں اس میں کوئی بات بڑھا بھی نہیں سکتا. تو ہر سال یہ باتیں میں سناتا ہوں اور آپ سنتے ہیں, لیکن اس مجلس کی رونق, اس مجلس کی حاضری اسی طرح باقی رہتی ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن بزرگوں, جن خلفائے راشدین, جن شہداء کربلا کا ہم ذکر کرتے ہیں, یہ ان کی کرامت ہے, یہ ان کے ذکر کی کرامت ہے, یہ ان کے ذکر کی اہمیت اور برکت ہے کہ اسی ذکر کو سال میں ایک مرتبہ ہر سال مور اور لیس کم و بیش ایک ہی طریقے سے میں سناتا رہتا ہوں اور آپ اسے سننے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ دراصل جن بزرگوں کا، جن نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان کے ذکر کا کمال ہے، یہ ان کے ذکر کی عظمت ہے. اور ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے، ہمارے اور آپ کے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے. بہت سے لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر یہ بدعت نہیں، یہ قرآن کریم میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر، یہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی. خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ذکر، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، یا شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر، لخت جگر، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ. یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن کریم میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے. تو جو تذکرے قرآن کریم میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، ان کو ہم اور آپ بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ان محفلوں میں آتے رہیں گے، میری تقریر کو آپ سنیں گے، بیان کو سنیں گے، تو جا بجا آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی آیتوں سے، حدیثوں کے حوالے سے میں اپنی باتیں عرض کروں گا. صحابہ کے، خلفائے راشدین کے، شہداء کربلا کے، اہل بیت کے فضائل و کمالات کا جب ذکر ہوگا تو اس میں حدیثوں کا بھی حوالہ آئے گا، قرآن کریم کی آیتوں کا بھی ذکر آئے گا. اس لیے ان اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کو بدعت کہنا، یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی علامت ہے، اسلام سے بے خبری کا پتہ دیتی ہے، قرآن و حدیث کے نہ سمجھنے کی جانب اشارہ کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان بھائیوں کو، بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کے تذکرے کو، یا خلفائے راشدین کے ذکر خیر کو، یا اہل بیت کے ذکر محبت کو، یا شہداء کربلا کے شہادت و قربانی کے واقعات کے بیان کرنے کو اپنی غلط فہمی اور لا علمی کی وجہ سے شرک و بدعت سمجھ بیٹھے. یہ وہ تذکرے ہیں کہ جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے، جن سے ہمیں روشنی ملتی. ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی عظمت کا سکہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے، اور شہداء کربلا کا ذکر سننے کے بعد ہمارے دلوں میں شجاعت، بہادری، ہمت، غیرت اور جوان مردی کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کے لیے تن من دھن کو لٹا دینے کا جذبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا کے تذکرے ہی سے مسلمانوں کی تاریخ میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اس لیے ان تذکروں کو اسلام کے خلاف سمجھنا، اسلام کی تاریخ کے خلاف سمجھنا، بدعت کہنا اور شرک کہنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے اور بدنصیبی کی بات ہے. ہمارے بزرگوں نے محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں شہدائے کربلا کے ذکر کو اس لیے ضروری جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذکر صرف شیعہ حضرات کریں اور آہستہ آہستہ یہ بات کسی بھی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے کہ حضرت علی مرتضی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین یہ تو صرف شیعوں کے نزدیک محترم ہستیاں ہیں، سنیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا خطرہ تھا، اور یہ خطرہ ہی نہیں بلکہ میں نے خود کتنی بار خاص طور پر عرب ممالک کے شیعہ لوگوں سے یہ بات خود سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ نہیں اور پھر بھی آپ محرم کا پروگرام کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنی تو وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اور شہداء کربلا کا ذکر ہی نہیں کرتا. معاذ اللہ، یعنی چونکہ مڈل ایسٹ میں، عرب ممالک میں وہابیت، خارجیت اور سلفیوں کی تحریک کی وجہ سے یہ گمراہی پھیلا دی گئی کہ مولا علی مشکل کشا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اور امام حسن اور امام حسین اور شہداء کربلا کا ذکر یہ سنی نہیں کریں گے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے. تو تقریباً مڈل ایسٹ میں 90% لوگوں کا یہی اب فکر ہے، ان کی یہی سوچ ہے کہ اہل بیت کرام سے تعلق یہ شیعہ کا نام ہے اور اہل بیت سے تعلق توڑ لینا معاذ اللہ یہی سنیت کا نام ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. ہم اہل سنت و جماعت، ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، آپ کے اہل بیت کو یکساں طور پر عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اہل سنت کی تعلیم یہی، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے محرم کے مہینے میں محرم کی مجالس کے اس پروگرام کی بنیاد ڈالی تاکہ سنی بچوں کو، بچیوں کو، سنی نوجوانوں اور بزرگوں کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے بھی ماننے والے ہیں اور ہم علی مرتضیٰ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی نیاز مند ہیں اور ہم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت اور پاک دامنی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسی طرح خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی جنت کی عورتوں کا سردار مانتے ہیں، ہم حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ہم شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کو بھی سلام کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت یہی مڈل وے ہے، یہی معتدل راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو حق کا ہے، جو اسلام کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور جو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ. اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے ماہ محرم الحرام میں محرم کی مجلسوں کی یہ بنیاد رکھی تاکہ شیعہ حضرات کی وجہ سے یا خارجیوں اور وہابیوں کی وجہ سے ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا نہ ہو جائے، یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ ہم صحابہ کرام کو تقسیم کر دیں، کہ ہم سنی ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، صحابہ سے تعلق رکھتے، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا راستہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم، یہ ایمان کا سب سے بڑا انگریڈینٹ، یہ ایمان کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے بغیر نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، عمروں سے، زکات سے، جہاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی راستہ نہیں پہنچتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے اہل بیت سے الفت اور محبت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے، شرط ہے۔ جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش نہیں کر سکتا، راضی نہیں کر سکتا۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا ادب نہ کرے، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی نہیں کر سکتا اور خوش نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہدایت کے اس راستے پر رکھا ہے جو سچا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے۔ محرم الحرام کی پہلی مجلس کا آغاز ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر ولادت سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کل کی جب مجلس ہوگی، اس میں اگر آپ حضرات شرکت کرتے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا ذکر، پھر اسی طرح خلفائے راشدین کی خدمات، ان کے کمالات، ان کی شہادت یا ان کی وفات کا ذکر، پھر اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات و خصوصیات، ان کی قربانیاں اور ان کی شہادت اور ان کی وفات و وصال کا ذکر ہم سنیں۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور آخر میں ہم نے عاشورہ پر امام حسین کی شہادت کا حال سننا ہے، اس کی مناسبت اور مطابقت سے جن ہستیوں کا بھی ذکر ہم کریں گے، اس میں ان کے وصال کا، ان کی موت کا، ان کی شہادت کا بھی ذکر ہم کریں گے، تاکہ ان تذکروں کو سننے کے بعد موت کی یاد بھی تازہ ہو، یہ بھی ہمیں پتا چلے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم اسی طرح دنیا میں رہ رہے ہیں کہ شاید ابھی 1 سال اور زندہ رہیں گے، 5 سال اور زندہ رہیں گے، 10 سال ابھی اور ہم نے زندہ رہنا ہے، پلاننگ اسی طرح کی ہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگلے پل کی خبر کیا ہوگا، موت کب آ جائے گی، اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ تو اس مجلس میں شرکت کا، اور اس مجلس کو قائم کرنے کا، اور اس مجلس میں وعظ و نصیحت کا ایک جو ضروری پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ موت کی یاد تازہ کی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب شہنشاہ کائنات نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، اشرف المخلوقات، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر انسان، آپ سے زیادہ کمال والا انسان نہ دنیا میں پیدا ہوا اور نہ ہو سکتا. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی اور آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا. اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آپ سے زیادہ اختیار والا، آپ سے زیادہ طاقت والا، آپ سے زیادہ علم والا، آپ سے زیادہ اخلاق والا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا. لیکن آپ کا یہ اختیار، آپ کا یہ علم، آپ کا یہ تقوی، آپ کی یہ پرہیزگاری، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کے کمالات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب الہی، یہ بھی موت کے راستے میں نہیں ہے. موت کا مزہ سب کو چکھ رہا ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حقیقت؟ اسی طرح خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، جن کی عظمت کے آگے دنیا کے اربوں کروڑوں مسلمانوں کی گردن ہمیشہ جھکی ہے اور جھکی رہے گی، جب انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا تو ہم اور آپ کیسے موت سے بچ سکتے ہیں؟ تو موت کی جو سچائی ہے اسے یاد کرنا مقصود ہے، اور پھر یہ بھی مقصود ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں. دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی رونق میں، دنیا کے اس بازار میں اس طرح نہ کھو جائیں کہ موت سے غافل ہو جائیں. موت کو یاد کرنا، موت کی تیاری کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. امید ہے کہ ان مجالس کو سننے کے بعد جہاں ہمارا ایمان تازہ ہوگا، جہاں ہمارے عقیدے مضبوط ہوں گے، جہاں ہمارے دینی علم میں کچھ اضافہ ہوگا، جہاں ہماری معلومات میں تازگی پیدا ہوگی، وہیں موت جیسی دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا خوف بھی اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے. موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کا شوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے آج میں نے تلاوت کی، یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عظمت کے ساتھ بیان فرمایا. یہاں پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ نور سے یاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تحقیق تم سب کے پاس اللہ تعالی کی جانب سے ایک نور آ گیا اور ایک چمکتی ہوئی کتاب آ گئی. چمکتی ہوئی کتاب قرآن مقدس ہے، اور نور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. جتنے ہمارے 1400 سال کے اندر مفسرین، قرآن کے اسکالرز، بڑے بڑے قرآن کے ایکسپرٹس، اساتذہ، ماسٹرز گزرے، صحابہ کرام سے لے کر اب تک کے بڑے بڑے ہزاروں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی نور محمدی ہے جس نور کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی ذات کو بھی پیدا کرنے سے بہت پہلے وجود بخش. قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے. قرآن کریم میں جو آیت میثاق ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی آیت کریمہ ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اسی عقیدے کو بیان فرمایا. عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا, اور یہ وعدہ جب لیا جا رہا تھا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش نہیں ہوئی, حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی, حضرت عیسیٰ اور موسیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے, حضرت ایوب بھی پیدا نہیں ہوئے, تو یہ عالم ارواح کی بات ہے. اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے, نبیوں کی ولادت سے پہلے نبیوں کی ذات کو پیدا فرما دیا. اور اتنا ہی نہیں, قرآن کریم کی وہ مشہور آیت الستو بربکم قالوا بلا شہدنا, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو ان کی پیٹھ سے نکال کر عالم امر میں پوچھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ Am I not your Lord؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے قالوا بلا, سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب. They all said, indeed you are our Lord. شہدنا, ہم نے اقرار کیا. تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے تمام انسانوں کی ذاتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں پیدا فرمایا. اپنے اپنے وقت پہ ہم دنیا میں آ رہے ہیں, لیکن یہ سوال جب کیا گیا عالم ارواح میں تو سب کی روحوں سے پوچھا گیا, سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے اقرار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح نے, وہاں جو بلا کہا تو سب سے پہلے بلا کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک نے فرمایا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. تو قرآن کریم کی ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے, حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے, انسانیت کی انجمن کے سجائے جانے سے پہلے, قافلے انسانیت کے دنیا میں اترنے سے پہلے, پروردگار عالم نے نبیوں کی ذات کو بھی پیدا فرمایا, انسانوں کی ارواح کو بھی عالم امر میں پیدا فرمایا. اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برتھ سے ہزاروں سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرسنلٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے کریٹ فرما دیا تھا. اور اسی حقیقت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں 571 ہجری میں 20 اپریل کو پیدا ہوا ہوں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے بطن سے, لیکن میرے دنیا میں پیدا ہونے سے لاکھوں سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ حقیقت بھی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہ کوئی چیز جب پیدا ہو اسی وقت ظاہر بھی ہو جائے. بھائی برتھ آف دا مون اور ہے, ویزیبلٹی آف دا مون اور ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چاند کا جھگڑا جو ہے وہ اسی بات پہ چل رہا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ برتھ آف دا مون سے مہینہ شروع ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں سائٹنگ اینڈ اپیئرنس آف دا مون سے مہینہ شروع ہونا چاہیے. تو پتا یہ چلتا ہے کہ چاند کا پیدا ہونا اور ہے, چاند کا نظر آنا اور ہے, اسی طرح نبی کے نور کا پیدا ہونا اور ہے, اور نبی کا میلاد اور ہے. اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اسی حقیقت کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو کریٹ فرمایا. حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد نور محمدی کے ذرات کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. یہ یاد رہے کہ حضور کی روح کو حضرت آدم یا حضرت حوا کے جسم میں منتقل نہیں کیا گیا, اس لیے کہ صحیح حدیثوں سے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ثابت ہے کہ پیدا ہونے والے انسان کی روح صرف اس کے ماں کے پیٹ میں پھونکی جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں حضور کے روح کو نہیں رکھا گیا, حضور کے نور کے ذرات کو رکھا گیا. حدیث پاک ہے کہ جب کوئی ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو چار ماہ جب پریگننسی کو ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں اس حمل میں اس کی روح کو پھونکتا ہے, لا کر رکھتا ہے, اور اسی وقت اس پیدا ہونے والے انسان کے چار تقدیر کے معاملات کو بھی اس فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ڈٹرمن فرما دیتا ہے. اس کا عمل کیا ہوگا, اس کی عمر کیا ہوگی, اس کا رزق کتنا ہوگا, اور وہ دوزخی ہوگا یا جنتی ہوگا. یہ چار باتیں روح کے پھونکتے وقت ماں کے پیٹ میں فرشتہ ساتھ ڈالا. حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی یا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں روح مصطفیٰ کو نہیں رکھا گیا. روح مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں روح مصطفیٰ کو رکھنا چاہا یہ روح وہاں تھی, لیکن نور محمدی کے جو پارٹیکلز تھے, جو ذرات تھے, وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیے گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ اسی نور محمدی کی وجہ سے کیا. یہ نور پھر نبیوں اور رسولوں اور پاک حیا اخلاق ایمان والے انسانوں, ماؤں اور باپوں کی پیٹ اور پیٹ سے گزرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری ماؤں میں حضرت حوا تک اور میرے فادرز میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک ایک مرد یا ایک عورت بھی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں بے حیائی کا کوئی کام کیا, جس نے زنا کیا, جس نے بد اخلاقی کا کوئی کام کیا. मैं पाप पीटों से, पाप पेटों से होता हुआ आया हूं। यह खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए हमारा और आपका यह अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फादर्स और मदर्स में हजरत अब्दुल्लाह से हजरत आदम तक और हजरत आमना से हजरत हव्वा तक जितने भी लोग हैं वो सब मोमिन हैं, मुवहिद हैं, पाक हैं, हया वाले हैं, बा अखलाक हैं। सबकी शादियां निकाह के जरिए हुई हैं। कोई इनमें फहश काम करने वाला, कोई इनमें जिना करने वाला, कोई इनमें नापाक नजिस है ही नहीं। इन तमाम फादर्स और मदर्स के फैमिली ट्री से हुजूर का नूर होता हुआ आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, इनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। ये नूर मुस्तफा का सदका था। अब्राहा ने, यमन के बादशाह ने जब खाने काबा को डिमोलिश करने के लिए मक्का पर हमला किया और अब्राहा बादशाह के सोल्जर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को भी लेकर गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाद में अपने ऊंटों को रिकवर करने के लिए अब्राहा के दरबार में पहुंचे और आपने फरमाया कि भाई तुम्हारी फौजियों ने मेरे ऊंट भी जबरदस्ती ले लिए हैं, वो मुझे वापस चाहिए। तो सीरत की किताब लिखने वालों ने, हिस्ट्री लिखने वालों ने ये लिखा कि अब्राहा यमन का बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के दरबार में पहुंचे तो नूर मुहम्मदी की हैबत से अब्राहा अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। नूर मुहम्मदी के अदब और एहतराम की शौकत उसके जिस्म पर लर्जा बनकर तारी हो गई और वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी की चमक को देखकर एक तरह से गैर इख्तियारी तौर पर एहतराम के लिए खड़ा हो गया और उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर बिठा लिया। ये नूर मुहम्मदी की शौकत थी। फिर सीरत की किताब लिखने वाले लिखते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के दरबार ही में थे, अभी उससे मुलाकात आपकी चल ही रही थी कि अब्राहा के पास सैकड़ों हाथी थे जो उसने पाले हुए थे, जो उसने सुधारे हुए थे। ये हाथी अब्राहा बादशाह को सजदा किया करते थे। वो हाथी के जो फीलबान होते हैं, जो उसकी केयर करने वाले जो उसके पास लोग थे, उन्होंने उन हाथियों को ट्रेनिंग इस तरह दी थी कि जब अब्राहा उन हाथियों के सामने आता था तो हाथी अपने सरों को झुका लिया करते। लेकिन सीरत इब्ने हिशाम के मुसन्निफ ने लिखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अब्राहा के दरबार में पहुंचे तो वहां अब्राहा का एक हाथी ऐसा भी था जो ट्रेनिंग के बावजूद कभी अब्राहा के आगे सर को नहीं झुकाता था। और ये बात सबको मालूम थी उसके दरबार में कि ये एक हाथी इतना सरकश है, इतना डिसोबीडियंट है कि ट्रेनिंग हमने दी है फिर भी अब्राहा के आगे ये झुकता नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर इस हाथी ने भी अपने सर को झुका लिया। ये नूर मुहम्मदी की ताकत थी, ये नूर मुहम्मदी का करिश्मा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में एक बार मक्का में कहर पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, तो मक्का के कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खाने काबा में लाए और खाने काबा में लाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से उन्होंने दुआ की تو نور محمدی کا ہی یہ وسیلہ تھا کہ مکہ مکرمہ کا قحط دور ہو گیا اور جھوم جھوم کر بارش ہونے لگی. حضرت عبدالمطلب کی جب شادی کا وقت آیا, اس کا واقعہ ہمارے مورخین نے, سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے, جب آپ خواب سے اٹھے تو آپ کے والد حضرت ہاشم نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب کا چہرہ جیسے کسی نے میک اپ کر کے سجا دیا, حضرت عبد المطلب کے بالوں میں کسی نے تیل ڈال کر اسے سنوار دیا. حضرت ہاشم کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کے حتیم میں سویا ہوا تھا میرا بیٹا, اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ اس زمانے میں جو خواب کی تعبیر بتانے والے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں, حضرت ہاشم عبد المطلب کو لے کر ان خواب کی تعبیر بتانے والوں میں سے کسی کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اے حضرت ہاشم عبد المطلب کی آپ شادی کر دی. حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی, آپ کی اہلیہ, آپ کی وائف کا نام بھی فاطمہ. اسی شادی سے پھر حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی. یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گئے. حضرت عبداللہ بڑے حسین و جمیل, نور محمدی کی تصویر, تنویر محمدی کا حسن آپ کے چہرے سے پھوٹتا تھا. جو عورت آپ کو دیکھتی فریفتہ ہو جاتی. لیکن یہ خوش نصیبی تو حضرت آمنہ کے حصے میں اللہ نے لکھ دی تھی. حضرت عبداللہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. یہ نور مصطفیٰ اب شادی کے بعد حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں آ گئے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہے کہ بھئی کوئی عورت پریگننٹ ہو تو 15 دن کے بعد, 4 ویک کے بعد, 6 ویک کے بعد اس عورت کو پتہ چل جاتا, اس کی کیفیت بدل جاتی, اور اب پتہ نہ چلے تو کلینک سے ٹیسٹ کے ذریعے کنفرمیشن مل جاتی. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حمل اتنا ہلکا تھا کہ مجھے اس کا شروع میں احساس ہی نہیں ہوا کہ میں پریگننٹ ہوں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو خود اپنے حمل کا پتہ اس خواب سے چلا جس خواب میں کسی آنے والے نے آ کر مجھ کو یہ بشارت دی, یہ خوشخبری دی کہ اے آمنہ تم حمل سے ہو, تم پریگننٹ ہو, اور تمہارے پیٹ میں دونوں جہانوں کا سردار آ گیا. پھر وہ کہتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے دوسرا خواب دیکھا اور اس خواب میں مجھے یہ بشارت دی گئی کہ اے آمنہ تمہارے پیٹ میں آنے والا آخری نبی ہے, جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں, خود ان کی زبانی سنیے. وہ فرماتی ہیں کہ جب میں کہیں جاتی میرے پیروں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تو جیسے ہی میں پیر رکھتی وہ پتھر نرم پڑ جاتا. میں کبھی حالت حمل میں کسی کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو پانی کنویں میں بالکل اوپر آ جاتا. میں کبھی تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت کسی ضرورت سے باہر نکلتی تو میں دیکھتی کہ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر پر سایہ کر دیا کر. یہ سب نور محمدی کی برکات تھی۔ اس حمل کے دوران حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اقدس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کو دوران حمل کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر ان مظلوموں کی دعاؤں کے جواب میں جن پر ساری دنیا میں ظالم ظلم کر رہے تھے، ان یتیموں کی فریادوں کے جواب میں جو یتیم ظالموں کے ظلم سے سسک سسک کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، ان بے کسوں کی دعاؤں کے جواب میں جو بے کس اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی مسیحا کی آمد کے لیے فریاد کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کی خوشخبری بن کر، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا جواب بن کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کی تصویر بن کر، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی خوشخبریوں کا مصداق بن کر سرور دو عالم رحمت دو جہاں یتیموں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کا سہارا، بیواؤں کے مددگار، انسانیت کی پناہ گاہ، ساری دنیا کی آبرو، نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، انسانیت کی امیدوں کا آسا، انسانیت کی طوفان میں گھری ہوئی کشتی کے نابودا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی صبح جافزہ آ پہنچی، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا مبارک دن تھا۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں صبح صادق کے وقت عبادت کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے پوتے کے گھر کی طرف جھک گیا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ کعبے کی دیوار اس گھر کی جانب جھک کر سجدہ کر رہی تھی جس گھر میں نور مصطفیٰ کی آمد آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے 360 بت منہ کے بل گر پڑے۔ وہاں مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر دن ایک نئے خدا کی پوجا ہوتی تھی، تو سال کے 360 دنوں کے لیے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے کہ سال میں ایک بار ہی ایک بت کی پوجا کی باری آیا کرتی تھی۔ یہ 360 بت منہ کے بل اوندھے گر پڑے۔ آنے والے نبی کی ولادت کا مژدہ بھی دیا جا رہا تھا، اور یہ خوشخبری بھی دی جا رہی تھی کہ آنے والا اللہ کا آخری نبی اب خانہ کعبہ کو شرک سے، بت پرستی سے صبح قیامت تک کے لیے پاک کر دے گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ یہ کہتی ہیں کہ میں بھی خانہ کعبہ میں تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں آسمان پر ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے سر پر نہ گر پڑے، گویا ستارے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ اور خود حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آپ کے جسم پاک سے مشک و عنبر کی خوشبو اٹھ رہی تھی، پیدا ہوتے ہی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنے ہاتھ کی کلمے کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی. پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا, اور جب حضور سجدے میں گئے تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ آواز سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پیدا ہوتی ہی یہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور میں محمد ہوں اللہ کا رسول ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناف قدرتی طور پر کٹی ہوئی تھی اور قدرتی طور پر آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے. اس طرح میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میری ماں اور بہنوں, 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں خاندان بنو ہاشم میں بطن آمنہ سے حضرت عبداللہ کے گھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت کا یہ ذکر, یہ بات برکتوں والا ذکر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی یہ سٹوری, اس کو سننا اور اس کو سنانا, یہ اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کا یقینی ذریعہ, ایک دو تین نہیں, 1000 نہیں, 2000 نہیں, ہزاروں کی تعداد. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء, مشائخ, زمانے کے غوث, بڑے بڑے علماء, مجتہدین, محدثین, سالوں سے, صدیوں سے میلاد شریف کی برکتوں کا ذکر صرف کرتے ہی نہیں آئے, بلکہ اللہ نے ان کو ولایت کی جو آنکھیں دی ان سے وہ دیکھتے بھی رہے. اور ان بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت پاک کا ذکر یہ ایسی برکت والا عمل ہے, اس میں وہ رحمت چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان, کوئی عاشق رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر محبت سے کرے یا کرائے, سنے یا سنائے, تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جس گھر میں یہ ذکر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آبادی کو مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات دے دیتا ہے جس آبادی میں ذکر میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ذکر ولادت طیبہ کے ذریعے مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے, آرزوؤں کو پورا فرما دیتا ہے, محتاجوں کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے, بلا میں بھٹکنے والے لوگوں کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے, مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار لوگوں کی مصیبتوں کی زنجیریں اس کے وسیلے سے ٹوٹ جایا کرتی ہیں, دکھوں کا مداوا ہو جایا کرتا ہے اور تکلیفیں آرام میں بدل جاتی ہیں, بے چینی چین میں تبدیل ہو جاتی ہے, بیماریاں شفاؤں میں بدل جایا کرتی ہیں. اس ذکر سے انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے, ذکر ولادت مصطفیٰ سے انسان کے دل میں روشنی اور اجالا ہو جایا کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا یہ ذکر یہ بہترین وظیفہ ہے, یہ اکسیر ہے, یہ بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کی مجرب دوا ہے. اس کے ذریعے مرادیں ملتی ہیں, مقصد پورے ہوتے ہیں, آرزوئیں پوری ہوتی ہیں, لیکن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے. یقین اور ایمان یہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے. اگر یقین نہ ہو تو انسان سب کچھ رہتے ہوئے بھی نہتا ہے, اور یقین ہو تو خالی ہاتھ والا انسان بھی بڑا طاقتور ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے, کسی کے کہنے سننے سے شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بزرگوں نے جو کچھ فرمایا اس پر یقین رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر یہ خیر و برکت کا سبب ہے, یہ محبت رسول کی دلیل ہے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سے اظہار ہوا کرتا ہے. خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ولادت کی خوشی مناتے رہے, اللہ تعالی کا شکر ادا فرماتے رہے, ہر سوموار کو ہر منڈے کو پابندی سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے, اور جب پوچھا گیا کہ آپ ہر منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فی ہے ولدت و فی ہے انزل علیہ, اسی دن میں پیدا ہوا ہوں, اسی دن مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے, اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی پیدائش پر شکر ادا کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمیں عطا فرمائے, اور ولادت طیبہ کی فیوض و برکات سے, میلاد پاک کے وسیلے سے ہم سب کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ.